ہر آنکھ کا کام جو ہے وہ صرف شکل اور لون والی رنگ والی چیزوں کا دیکھنا ہے. یہ کان ہے ہمارا, یہ بھی حواس میں سے ہے, پانچ حاسے ہیں ان میں سے ایک کان ہے, سماعت کی قوت. اس کا کام صرف اصوات کا یعنی آوازوں کا ادراک کرنا ہے, نرم آواز ہے, سخت آواز ہے, سریلی آواز ہے کہ کھردری آواز ہے, انسان کی آواز ہے کہ غیر انسان کی, دوست کی ہے یا دشمن کی, اماں بول رہی ہیں ابا بول رہے ہیں. یہ کان کا کام نہیں, کان تو ایک تموج میں ایک موج ہواؤں میں سے لے کر کے اور اس کو دماغ تک پہنچا دیتا ہے, دماغ اس کو سمجھ لیتا ہے کہ یہ میرا دوست بول رہا ہے یا دشمن بول رہا ہے. آواز سے بھی دوست اور دشمنی کی تعیر ہو جاتی ہے. صحیح بخاری میں ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے, جب ابو رافع, جب کعب بن اشرف یہودی کو قتل کرنے کے واسطے وہاں حضرت محمد ابن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ پہنچے ہیں, وہ تمبا قصہ سنانا نہیں ہے, اس کی ایک بات سنا رہا ہوں. تو پہلے سے معاہدہ تھا کہ ہم رات کو آئیں گے اور اپنے ہتھیار تمہارے یہاں رہن رکھ دیں گے اور تم سے کچھ غلہ لے کے جائیں گے, یہ تمام باتیں انہوں نے کی تھی. اور منشا یہ تھا کہ رات کو ہم ہتھیار لے کر آئیں تو ہم کو کوئی روکنے نہ پائے. تو جس وقت حضرت محمد ابن مسلمہ اپنے تین ساتھیوں سمیت کعب ابن اشرف یہودی, جو بہت گلیا اور گالی دینے والا اور مسلمانوں کو ستانے والا اور ایذا رسانی والا تھا, یعنی چوبیس گھنٹے اس کا محبوب ترین مشغلہ یہ تھا کہ وہ مسلمانوں کو گالیاں دیتا رہے. اس کی سوسائٹی تھی, اس کے پاس بیٹھنے والے اس کے دوست احباب تھے, بہت بڑا ساہوکار تھا, جگہ جگہ اس کے قلعے اور اس کی کوٹھیاں تھیں, سودی کاروبار اس کا چلتا تھا اور سارے عرب میں اس کا کام پھیلا ہوا تھا. اور مشغلہ اس کا یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو ستاتا رہے, بس یہی کام تھا اس کا. ہر زمانے میں ہوتے رہتے ہیں اس طرح کے لوگ. تو محمد ابن مسلمہ نے اس کا کام تمام کرنے کا ارادہ کیا اور معاہدہ کیا کہ ہم اپنے ہتھیار گروی رکھ کر تم سے کچھ غلہ قرض لے لیں گے, پھر تمہارا قرض ادا کر دیں گے تو اپنے ہتھیار چھڑا دیں گے. اس طرح سے اپنے ہتھیار لے کے آئے. جب محمد ابن مسلمہ نے نیچے سے آواز دی, اپنے بالاخانے میں رہتا تھا, تو ان کی آواز کو سن کر ان کی بیوی نے یوں کہا کہ مجھے اس آواز میں سے خون کی لہریں دوڑتی ہوئی نظر آتی. بیوی نے سمجھا, لیکن کعب بن اشرف نے کہا کہ نہیں نہیں, یہ غلط ہے, وہ تو میرا معاہدہ ان سے ہے, وہ تو کچھ ہتھیار رکھنے آئے ہیں اور کچھ غلہ لینے آئے ہیں, کچھ پیسہ لینے آئے ہیں, قرض لینے آئے ہیں. تو بیوی نے ہاتھ پکڑ کے روکنے کی بھی کوشش کی کہ نیچے مت جاؤ, مجھے آواز میں سے خون کی بو آ رہی ہے. تو کتنی سمجھدار عورت ہوگی وہ کعب بن اشرف کی, جو آواز کے تموج سے اور آواز کے لب و لہجے سے یہ سمجھ رہی تھی کہ یہ بلانے والا تمہارا دشمن ہے اور تمہاری خون کی گویا ندیاں بہ رہی ہیں اور میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں. یہ نہیں مانا اس نے, اور آخر کو وہ تو قتل کرنا ہی تھا, وہ قتل ہو گیا. تو یہ جو آدمی کا کان ہے یہ آواز کو محسوس کرتا ہے, لیکن پھر دماغ اس کو سمجھ لیتا ہے کہ دوست کی آواز ہے کہ دشمن کی آواز ہے. اگر دماغ ہائی ہوتا ہے تو آواز سے بھی اندازہ لگا لیتا ہے کہ یہ آواز خطرناک آواز ہے یا اس میں کوئی محبت کی جھلک موجود ہے. ایک کان کا کام ہے اور ایک آدمی کی زبان ہے. یہ زبان بولنے کا کام تو کرتی ہے, اس کے کئی محکمے, کئی قلمدان وزارت اس کے سپرد ہیں. جیسے جب وزیروں کی کمی ہوتی ہے تو ایک ایک آدمی کے کئی کئی قلمدان سپرد کر دیتے ہیں, کیونکہ یہ وزیر داخلہ بھی ہے اور یہ وزیر مالیات بھی ہے اور یہ وزیر خزانہ بھی ہے. تو بہت سارے قلمدان. اگر یہ زبان جو ہے یہ چالو بہت ہے, اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو بولنے کا کام تو دیا ہی ہے, ایک کام اور اس کے سبب فرمایا ہے اور وہ ہے ٹیسٹ معلوم کرنا کہ چیز میٹھی ہے کہ کھٹی ہے کہ کڑوی ہے کہ کسیلی ہے. یہ اس زبان کا کام ہے. آپ جسم کے کسی حصے پر بھی کوئی چیز کھانے کی رکھ کر اس سے پوچھیں کہ بھائی بتا دو صحیح میٹھی چیز ہے کہ کٹی چیز ہے. یہ ہمارے ہاتھ جو لقمے اٹھاتے ہیں یہ بھی نہیں بتا سکیں گے کھٹی ہے کہ کڑوی ہے کہ میٹھی ہے. اور زبان کی نوک پر ذرا سا ایک قطرہ لگا دیجئے, یہ زبان بتا دے گی کھانے میں نمک زیادہ ہے کہ مرچیں زیادہ ہیں کہ کم ہیں, یہ بتاتی ہے. تو آخر یہ کیا اللہ کی قدرت کے تماشے نہیں ہے کہ اسی جسم کے بڑے بڑے حصوں میں یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ کھانے کا اور پینے کی چیزوں کا ذائقہ بتا سکے، مگر یہ زبان بتاتی ہے، تو اپنا کام بولنے کا بھی کر رہی ہے اور اپنا کام ذائقے بتانے کا بھی کر رہی ہے. اور بھی بہت سارے کام اس نے اپنے طور پر لے رکھے ہیں، اور بھی بہت سارے کام لے رکھے ہیں. منہ چڑانے کا کام بھی یہ زبان کرتی ہے. بچوں کو آپ نے دیکھا ہوگا جب وہ ایک دوسرے کو چڑاتے ہیں تو زبان منہ سے نکال دیتے ہیں، بار زبان نکال کے باہر چڑانے کا ایک کام ہوتا ہے، تکلیف پہنچانے کا کام بھی ہوتا ہے. وہ ایک مرتبہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں حضرت کے خلیفہ، جن کا کل میں نے ذکر کیا تھا بچپن کا، ان کا ایک بڑی عمر کا ایک واقعہ ذہن میں آیا. وہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے خلیفہ تو تھے ہی، اور تھے بھی بہت شوق، اور گریجویٹ تھے اور ہائی انگلش جانتے تھے، مگر ساتھ ہی اس کے صوفی ایسے ہو گئے تھے کہ ان کے چال کو ڈھال کو دیکھ کے کوئی یہ سمجھ ہی نہیں سکتا تھا کہ یہ کوئی ڈگری یافتہ آدمی ہوگا. وہ سوچا کہ وہی ملا جی صوفی جی ہیں، بس تسبیحات میں ہیں، اونچی لنگی پہنے ہوئے ہیں، نیچے کرتا پہنے ہوئے ہیں، گول ٹوپی لگائے ہوئے ہیں. تو ان کے ساتھ ایک دفعہ حضرت کی خدمت میں، حضرت تھانوی کی خدمت میں ان کا ایک مرید آ گیا. کبھی کبھی اپنے مریدوں کو اپنے پیر کے یہاں لے کے بھی جانا چاہیے تاکہ وہاں کچھ تھوڑی سی اصلاح ہوتی رہے. جو بیمار الجھے ہوئے ڈاکٹروں کے پاس آتے ہیں، تو وہ ڈاکٹر اگر ہمدرد اور خیر کا ہوتے ہیں تو اپنے بڑے ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہیں کہ یہ کیس میرے قابو کا نہیں ہے، یہ تو بہت زیادہ خطرناک کیس ہے، چلو اسے میں اپنے استاد کے پاس لے کے جاتا ہوں. تو وہ مرید کو لے کے آئے. اس مرید کو یہ عادت پڑی ہوئی تھی کہ جب بھی کوئی بات کرو تو زبان منہ سے نکالتا تھا، وہ نکالتی زبان. اب ظاہر ہے کہ بری عادت تو ہے ہی، یہ زبان اگرچہ اچھی ہے مگر منہ کے اندر ہی تو اچھی ہے، اور باہر اگر اس کو نکال دو تو پھر اچھی نہیں ہے. باہر نکلی ہوئی زبان کا جانور تو آپ کو معلوم ہے کہ وہ بھی بہت ذلیل سمجھا جاتا ہے. عام طور پر آپ نے کتوں کو دیکھا ہوگا کہ ان کی زبانیں نیچے ہی باہر ہی لٹکی رہتی ہیں. ان تتروں کو یلحس یلحس، اگر اس کو چھوڑو تو بھی زبان لٹکائے ہوئے ہے، اور اس کو مارو تو بھی زبان لٹکائے ہوئے ہے. یہ کتے کی مثال ہے. مثلہ کمثل الکلب ان کامل علی یلحس اور تتروں کو یلحس، یہ اس کی مثال. تو زبان منہ سے نکالنا آئے اب سمجھا جاتا ہے، لیکن اسے عادت پڑ گئی بات بات پہ زبان منہ سے نکالنے کی. تو حضرت نے فرمایا مولانا رسول اللہ صاحب سے، یعنی اپنے خلیفہ سے، کہ اس تمہارے مرید کو اتنی خراب عادت پڑی ہوئی ہے، اور تم آخر کاہے کے پیر بنے ہو کہ اتنی سی عادت کی اصلاح نہیں کر سکے. تو فرمایا حضرت بہت میں نے کوشش کی، بڑی نصیحت کی، بہت زیادہ ڈانٹ ڈپٹ بھی کی، مگر اس کی عادت اتنی پک گئی ہے کہ چھوٹتی نہیں. پکی ہوئی عادت کا چھوڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے، پکا رنگ جاتا نہیں ہے. اس لیے ایمان کا اگر رنگ پختہ ہو جاتا ہے تو چھوٹے موٹے حملوں سے تو کیا، بڑے بڑے حملوں سے بھی وہ ایمان کا رنگ ہٹتا نہیں ہے. اگر ایمان کا رنگ کچا اور خام ہوتا ہے پھر معمولی معمولی چوٹوں سے ہٹ جاتا ہے وہ. تو عادت بہت پک گئی اس کی. عادت نے فرمایا کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اس عادت کو چھوڑا دوں اس کی. کہ حضرت بڑا احسان ہوگا، بڑا کرم ہوگا، کہ اچھی بات ہے، کل کو لے کے آنا ان کو مجلس کے وقت میں، اور میرے قریب بٹھا دینا. کیونکہ وہاں تو مخصوص نشستیں ہوتی تھی، یہاں وہ لوگ بیٹھیں گے، یہاں وہ لوگ بیٹھیں گے، یہاں عام جانے آنے والے بیٹھیں گے، کوئی تعویذ والا لینے آئے گا تو وہ یہاں کو آئے گا. غرض کہ اس طرح مجلس بنتی تھی وہ، کہ کسی آنے والے کو یا جانے والے کو کبھی زحمت نہ ہو. کیونکہ وہاں تو نمونہ بنایا تھا انہوں نے بہشت بری کا، بہشتا جا کے آزار نواشد کثیر آبا کثیر نواشد، ایک عملی نمونہ تھا وہاں، کہ وہاں جا کر کسی قسم کی بھی کوئی پریشانی کسی کی وجہ سے نہیں ہو سکتی تھی. تو حضرت نے فرمایا کہ میرے قریب بھی بٹھا دینا اور تم برابر میں بیٹھنا. پہلے سے طے فرما دیا، مطلب یہ کہ آپریشن ہونا ہے، آپریشن ہونے کے لیے تو مخصوص کمرہ چاہیے، مخصوص ہتھیار چاہیے، اور کوئی گھر کا آدمی آنا چاہتا ہے، ڈاکٹر اگر اجازت دے تو آ بھی سکتا ہے. تو حضرت نے پاس بٹھایا معالج کو بھی، تاکہ معالج کو بھی علاج کرنا آ جائے. اور حضرت مولانا رسول اللہ صاحب فرماتے کہ میں تو کانپ رہا تھا کہ خدا خیر کرے آج کس طرح سے آپریشن ہوگا، اور مجھ پہ ڈانٹ پڑے گی یا کیا بات ہوگی. تو حضرت نے کوئی بات فرمائی اور اس نے عادت کے مطابق زبان باہر سے نکالی. تو حضرت نے کھینچ کے دھول جو مارا منہ پہ، اور یہ کیا ہوا، یاد نہ معقول حرکت ہے، بات بات تو خبردار بات زبان منہ سے نکالی. تو کچھ تو دھول لگا، اور کچھ ڈانٹ پڑی تو وہ ساری پرانی عادت جو تھی وہ اس گرمی سے نرم ہو کے نکل گئی. جو بہت جوانے سے کوئی بیماری ہوتی وہ ہلکی ڈانٹوں سے نہیں نکلتی, وہ ہلکے پانی سے نہیں نکلتی, اس پر تو بہت محنت کر کے صابن یا سرف لگانا پڑتا ہے, پھر گرم کھولتا ہوا پانی اس پہ ڈالنا پڑتا ہے, تب کہیں جا کر کے وہ داغ دھبا اس کپڑے سے نکلتا ہے, ورنہ پختہ داغ اگر پڑ جائے تو نہیں نکلتا. بس حضرت کی وہ ایک ڈھول تھی اور حضرت کی ایک ڈانٹ تھی. اور اس کے بعد میں فرمایا مولانا کو بھی تھوڑا سا ڈانٹ دیا, پیر صاحب کو بھی جو ان کے پیر تھے, کہ لے جاؤ اس کو اپنے مریض کو, اگر یہ حرکت بعد میں کرے تو پھر میں اس کی خبر نکالوں. وہ دونوں کو اٹھا دیا اور اس کے بعد 24 گھنٹے کے بعد ملاقات کے لیے فرمایا کہ کل کو پھر اس وقت ملنا, اپنے مریض کو لانا. لیکن کل تک تو 24 گھنٹے میں سینکڑوں باتیں ہوئی مگر زبان منہ سے نکلے یہ ناممکن ہو گیا. اب حضرت کہتے بھی بھائی ذرا زبان تو منہ سے نکال کے نکلا, کہ جی حضرت باہر نکلنے کا سوال ہی نہیں بنا. نعت کا بھوت بات سے نہیں مانتا. عام طور پر مصلحین اور مربیان کرام وہ اپنے مریدوں کی پختہ عادتوں کو چھڑانے میں اس کمزوری کا مظاہرہ کرتے ہیں, اس لیے ان کے بیمار پھر اچھے نہیں ہوتے ہیں. ایک مرتبہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں ایک شخص آیا اور اس نے کہا حضرت بہت دن سے میرے دل میں عیسائی ہونے کا وسوسہ آ رہا ہے, میرا جی چاہتا ہے کہ میں عیسائی ہو جاؤں. اب مسلمان آدمی تو کہیں بھی جائے گا تو لوگ اسے سمجھانے کی کوشش کریں گے اور اسے دلائل سے سمجھائیں گے, اس کے شکوک و شبہات معلوم کریں گے, یہی تو کریں گے نا, یہی ہوتا ہے. کسی بڑے سے بڑے مولانا کے پاس آپ لے جائیے ایسے آدمی کو تو وہ یوں ہی کہے گا ہمارے پاس چھوڑو, ہم اس کو سمجھانے بجھانے کی کوشش کریں گے, اس کے شکوک و شبہات کا جواب دیں گے, یہ طریقہ اختیار. لیکن حضرت کے سامنے جب اس نے آگے کہا کہ حضرت بہت دن سے عیسائی ہونے کا خیال آ رہا ہے, تو حضرت نے تو ایک اٹھا کے دھول مار دیا اور فرمایا کہ کم بخت جا کے یہودی ہو جائے, عیسائی ہو جائے, اسلام کو مسلمانوں کو چلی کوئی ضرورت نہیں ہے, نکلو یہاں سے. نکال کے خانقاہ سے باہر کر دیا اور دھول بھی مار دیا اور اس کے بعد پھر حضرت تو اپنا کام میں لگ گئے. ایک سال کے بعد میں وہ شخص پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا مگر صورت بدلی ہوئی, با متقی پرہیزگار صوفیانہ لباس, اور متقی پرہیزگار دیکھنے سے معلوم ہو مرد حقانی کی پیشانی کا نور کب چھپا رہتا ہے پیشے زی شعور. وہ آ کے بیٹھا, حضرت نے نہیں پہچانا. اس نے کہا حضرت مجھے آپ نے پہچانا؟ فرما نہیں بھائی میں نے نہیں پہچانا, کہ حضرت میں وہ شخص ہوں جو آپ کی خدمت میں اب سے ایک سال پہلے حاضر ہوا تھا اور اس نے اپنے عیسائی ہونے کا وسوسہ ذکر کیا تھا اور حضرت نے ایک دھور اٹھا کے مار دیا تھا, وہ اس دن سے میرے تو دل میں وہم و گمان میں کسی قسم کا بھی وسوسہ نہیں آیا. اب پکا مسلمان ہو گیا ہوں حضرت اور میں آپ کے سامنے موجود ہوں. تو حضرت نے پھر مزاحیہ انداز میں فرمایا کہ بس ایک ہی دھول سے ساری دھول اڑ گئی. اور ہم کیا کرتے ہیں, ہم یہ علاج نہ کر پاتے. وہ تو اللہ نے جس کو سر صدر کیا ہے, جس کو اللہ نے واقعتاً حکیم بنایا ہے, آخر ان کو ساری دنیا حکیم الامت کیوں کہنے لگی تھی؟ کوئی تو حکمت ان کے ہاتھ میں اللہ نے دی تھی, کوئی تو سرجری اور ڈاکٹریل سے اللہ نے ان کو نوازا تھا اور یہ علاج ان کے یہاں ہوتا تھا, پختہ پختہ بیماریاں نکل جاتی تھی. ایک شخص کے خط کو دیکھ کر حضرت نے فرمایا, ایک شخص کا خط آیا حضرت کی خدمت میں اور اس نے یہ لکھا کہ حضرت میری ایک چچزاد بہن بیمار ہے اور اس کی عمر 18 سال ہے, اس کی بیماری سے مجھے بڑی بے چینی ہے, آپ اس کی صحت کی دعا فرما دیجیے. چچزاد بہن ہے. حضرت نے وہ خط پڑھا اور پڑھنے کے بعد حاضرین مجلس کے سامنے بیان فرمایا کہ مجھے اس خط سے بوئے عشق آتی ہے, اس شخص کو اپنی جدداد بہن سے عشق معلوم ہوتا ہے. کیسے سمجھا اس کو؟ اور پھر فرمایا آپ نے کہ اگر آپ حضرات چاہیں تو میں اس کی تحقیق کر کے بتاؤں. کہ حضرت کیسے سمجھا آپ نے, کون سے لفظ سے سمجھا؟ فرمایا کہ جدداد بہن بیمار ہے, اس کی بیماری کی وجہ سے مجھے تکلیف ہے, یہ تو ہو سکتا ہے. خاندانی بہن ہے, چلو خاندانی لوگوں کے بیمار ہونے سے تکلیف, لیکن اس میں جو لکھا کہ وہ 18 سال کی عمر ہے, اس سے میں سمجھا کہ نیت خراب ہے اس شخص کی. 18 سال کا لفظ لکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ یوں لکھتا کہ میری ایک چچزاد بہن بڑی عمر کی ہو گئی ہے حضرت, وہ بیمار ہے, اس کے لیے دعا صحت فرما دیجئے. تو یہ جو 18 سال کا اس نے لفظ لکھا ہے, یہ اس سے مجھے خطرناک خو آتی ہے. اور پھر حضرت نے اس کو خط لکھا کہ کیا تمہاری اس سلسلے میں کوئی نیت خراب ہے، تو اس نے پھر حقیقت حال جائے گی کہ ہاں حضرت میرا تعلق اس سے ایسا ایسا ہو گیا ہے. تو کس طرح لفظوں سے اور حرکتوں سے وہ اندازے لگاتے تھے. ایک صاحب کو حضرت نے لکھا کہ تمہارے اندر کبر کی بیماری ہے، مولوی صاحب تھے، مولوی صاحب کو لکھا حضرت نے تمہارے اندر کبر کی بیماری ہے، اپنی بڑائی کی بیماری ہے. تو اس نے کہا نہیں حضرت یہ تو بیماری میرے اندر نہیں ہے. فرمایا کہ نہیں تم سمجھو نہ سمجھو، میں سمجھتا ہوں کہ تمہارے اندر یہ بیماری ہے. اس نے خط و کتابت ہی ختم کر دی اور ناراض ہو کے بیٹھ گیا. یہ ناراض ہو جانا حکیموں اور ڈاکٹروں سے یہ تو خود کبر کی علامت ہے. اور اس کے بعد 10 سال کے بعد اس کا خط آیا اور اس نے کہا حضرت جو آپ نے اس وقت مجھ میں کبر کی بیماری تشخیص فرمائی تھی وہ بالکل صحیح اور بجا ہے، واقعتا میں اس بیماری میں مبتلا ہوں. تو حضرت نے فرمایا کہ 10 سال میں اسے اور پختہ کر لیا ہے. 10 سال میں اگر بخار کا علاج نہ کرو تو اسے ٹی بی بن جائے گا. 10 سال میں تو کسی چھوٹی سی بیماری کا بھی علاج نہ کرو اس کا تو بیمارا بن جائے گا، خدا جانے کیا ہو جائے گا. اور یہ کبر کی بیماری تو ہر بیماری سے زیادہ تیزی کے ساتھ بڑھتی اور پھیلتی ہے، یہ تو انسانیت کا ناسور ہے. اور یہ پڑھے لکھے لوگوں میں خاص طور سے عالموں میں زیادہ تر ہوتی ہے اور اس کا علاج بھی وہ لوگ نہیں کرتے ہیں، تو پھر یہ بیماری اتنی بڑی بیماری بن جاتی ہے کہ پھر اس کا علاج بھی نہیں ہوتا. اور وہ جو بیچتے تھے دوائے دل وہ دکان اپنی بڑھا گئے، اب اس کے معالج بھی کہاں رہ گئے. اب تو اس کے معالجہ کرنے والے علاج کرنے والے بھی دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، کوئی پکڑتا ہی نہیں اس بیماری کو، اس لیے یہ بیماری اور زیادہ عام طور پر پھیلتی جا رہی ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا یہ زبان جو ہے یہ ایک قوت ہے جو اللہ نے رکھی جس سے چیزوں کا ذائقہ معلوم ہوتا ہے. اسی طرح سے ایک قوت اللہ نے سارے جسم میں پھیلا دی ہے، سارے جسم. ایک اور قوت ہے اسی زبان کے بعد ایک ناک رہ گئی، اسی کا چھوٹا سا مولا ہے یہ. اس ناک میں جو اللہ نے نتھرے رکھے ہیں بہت سارے کام ہیں اس کے، اس میں سے سانس بھی آتا ہے، اس میں سے پاکیزہ ہوا باہر سے اندر پھیپھڑوں میں جاتی ہے اور زندگی کی صحت اور سلامتی کا مدار اس پہ ہوتا ہے. مگر ساتھ ساتھ اللہ نے اس ناک کو ایک اور قلمدان وزارت سونپا ہے، اور وہ یہ کہ اس ناک بتا دیتی ہے کہ اس میں خوشبو ہے اس میں بدبو ہے. تو خوشبو اور بدبو کا ادراک کرنا بھی اس ناک کا کام ہے. یہ ناک ادراک کر کے بتاتی ہے کہ یہ مٹی کا تیل اس میں سے بدبو آ رہی ہے، یہ روح گلاب ہے اس میں سے خوشبو آ رہی ہے، یہ گیندے کا پھول ہے اس میں سے بو آ رہی ہے، اور یہ گلاب کا پھول ہے اس میں سے خوشبو آ رہی ہے. تو خوشبو اور بدبو کا یہ ناک کام کرتی ہے، یہ بتاتی ہے، بشرطے کہ صحیح ہو، اس کا مزاج بگڑ نہ گیا ہو. مزاج اگر اس کا بگڑ جائے تو پھر نہیں بتاتی. ہمارے ایک مولوی صاحب تھے ہمارے ساتھ پڑھتے تھے، ان کو مٹی کے تیل میں سے خوشبو آتی تھی اور مٹی کا تیل ایک بوتل لے کے پی لیتے تھے وہ، اور ان کو کوئی تکلیف بھی نہیں ہوتی تھی. اور کہا کرتے بھائی جس کو خشک خارش ہو جائے، کھجلی کی بیماری لگ جائے اور جلد کی بیماری ہو جائے، اس کو چاہیے کہ مٹی کا تیل پی لیا کرے. وہ مٹی کا تیل تو منہ کے سامنے بھی نہیں کیا جا سکتا کہ نہیں مجھے تو خوشبو آتی ہے. تو اس کا کیا علاج ہے کہ اللہ نے کسی کی ناک کو ایسا بنا دیا. بتانا یہ تھا کہ ناک کا بھی کوئی کراماتی کام نہیں ہے، اللہ نے ناک میں یہ صفت رکھ دی ہے، ایک جھلی ڈال دی ہے کہ اس جھلی کے ذریعے سے خوشبو اور بدبو کا ادراک کرتی ہے. اور اگر اللہ ہی چاہے تو اس ناک کو پھر ایسا بھی کر دیتا ہے کہ غلام میں سے اس کو بدبو آنے لگے اور مٹی کے تیل میں سے اس کو خوشبو آنے لگے. چار قوتیں ہوں گئی، اور پانچویں قوت جو ہے اللہ نے سارے جسم میں پھیلائی اور سپلائی فرمائی ہے، اور وہ قوت ہے چھونے کی، اور چھو کر چیزوں کو معلوم کرنا، یعنی یہ چیز ٹھنڈی ہے یا گرم ہے یا نرم ہے یا خشن ہے کھردری ہے. یہ کام جسم کے پورے حصے سے ہو سکتا ہے، مگر سب سے زیادہ طاقت اللہ نے یہ آدمی کے ہاتھ میں رکھی ہے، اور ہاتھ کے اندر بھی انگلیوں میں رکھی ہے، اور انگلیوں کے پوروے میں رکھی ہے، اور پوروے میں بھی دائیں جو شہادت کی انگلی ہے، اس شہادت کی انگلی کے پوروے میں یہ طاقت سارے جسم سے زیادہ اللہ نے رکھی ہے. تقسیم کیا، حالانکہ کہیں کوئی حد بندی تو نظر نہیں آتی کہ یہ قوت ہے آخر سارے میں ہی پھیلی ہوئی، تو یہاں زیادہ کیسے کر دی، لیکن یہاں زیادہ یہ طاقت ہوتی ہے. تو یہ پانچ قوتیں ہیں، قوت باصرہ اور قوت سامعہ اور قوت شامہ اور قوت ذائقہ اور قوت لامسہ. یہ پانچ قوتیں جن چیزوں کو سمجھ لیتی ہیں وہ غیب کی چیزیں نہیں ہو سکتی، ان سے غیب کی حقیقت نہیں معلوم ہوتی. اور یہ جو عقل ہے یہ بھی کچھ کام کرتی ہے، بہت سارا علم ہم کو یہ بھی دیتی ہے. مثلا ہم نے دور سے دیکھا کہ دھواں اٹھ رہا ہے، تو یا کل باتیں بتا دی کہ وہاں ضرور آگ لگ رہی ہے جہاں سے دھواں اٹھ رہا ہے. تو عقل بھی بہت ساری چیزوں کا ہمیں علم پہنچاتی ہے, بہت ساری معلومات عقل کے ذریعے سے ہم کو حاصل ہوتی ہیں, اور یہ دور تک کی چیزوں کا بھی ادراک کر لیتی ہے. یہ پانچ قوتیں تو قریب کی چیزوں کا ادراک کرتی ہیں, مگر عقل دور دراز تک کی چیزوں کی بھی ہم کو خبر دیتی رہتی ہے. لیکن پھر بھی یہ غیب کی حقیقتیں اس عقل میں نہیں آتی ہیں, یعنی یہ نہیں بتا سکتی ہم کو, عقل نہیں بتا سکتی کہ جنت والا کوئی مقام ہے یا دوزخ والا بھی کوئی مقام ہے, یا قیامت بھی آنے والی ہے, یا مرنے کے بعد حساب کتاب بھی ہونے والا ہے, یا اللہ وحدہ لا شریک لہو کی کوئی ذات موجود ہے. یہ عقل اس کا انکار تو نہیں کرتی, لیکن عقل اس کو ہمیں مہیا بھی نہیں کرتی ہے. اس کام کے لیے اللہ نے پھر ایک دوسری طاقت رکھی, اور وہ نبیوں کی طاقت رکھی, اور نبیوں پر اللہ نے وحی بھیجی, اور آخری درجے میں اس وحی کو سمیٹ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا, اور قرآن کریم کی شکل میں آپ کو دے دیا. تو یہ جو پیغمبر جو کچھ کہتا ہے, غیب کی باتیں ہم کو بتاتا ہے, پیغمبر کے بتانے کی حیثیت سے غیب کی حقیقتوں پر اعتماد کر لینا کہ یہ صحیح ہے, یہ ہے غیب, اور اسی کا مان لینا ہوتا ہے ایمان. اور یہ یوں کہہ دینا کہ صاحب دو اور دو چار ہوتے ہیں یہ تو کوئی ایمان نہیں ہے, یا بھینس کا رنگ کالا ہوتا ہے, یا گائے کا رنگ سفید ہوتا ہے, یا ہرن ایسے رنگ کا ہوتا ہے, یا فلاں لوگوں کا مزاج ایسا ہوتا ہے, یا انگلینڈ میں سردی ہوتی ہے, یا ہندوستان میں گرمی بہت ہوتی ہے, یہ چیزیں مان لینے کا نام ایمان نہیں ہے. ایمان نام ہے بن دیکھی چیزوں کو مان لینا. یہ حواس کے ذریعے سے جن چیزوں کا ہم کو ادراک نہیں ہو سکتا ہے, ان چیزوں کے مان لینے کا نام ہوتا ہے ایمان. تو اب پیغمبر نے جن چیزوں کو ہمارے سامنے رکھا کہ اللہ وحدہ لا شریک لہو اکیلا اپنی ذات و صفات میں ہے, اس کی یہ صفات ہے, اور اس نے ایک دن رکھا ہے قیامت کا, اس نے ایک مکان بنایا اس کا نام جنت ہے, اس نے جگہ بنائی ہے اس کا نام جہنم ہے, اس نے تقدیر کے تمام مسئلے ہماری جان پر لکھ دیے ہیں, ان سب چیزوں کو پیغمبر نے بتایا اور ہم نے اس کو مان لیا, یہ ایمان لانا ہوا, تسلیم کر لینا ایمان لانا ہوا. تو یؤمنون بالغیب کے معنی یہ ہوئے کہ تقویٰ والے وہ لوگ ہوتے ہیں جو محض پیغمبر کے کہنے کی وجہ سے, وحی میں آنے کی وجہ سے, قرآن حکیم میں آنے کی وجہ سے, یا نبیوں کے بتانے کی وجہ سے اس کو وہ مان لیتے ہیں. وہ ایمان والے تقویٰ والے, تو تقویٰ کی بنیاد ایمان پر ہے, اگر ایمان نہیں تو تقویٰ نہیں ہو سکتا. اچھا جاننے کا نام بھی ایمان نہیں ہے, اس لیے کہ جاننے والے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے مگر مومن نہیں تھے. وہ قرآن کریم میں فرمایا گیا کہ یہودی جو ہیں, یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم, یہ تو اس طرح جانتے ہیں نبی کو اور نبی کی نبوت کو جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں, مگر باوجود اس کے اللہ نے ان کو مومن نہیں قرار دیا. تو معلوم ہوا علم بھی ہو اور عرفان بھی ہو تو بھی ماننا نہیں ثابت ہوتا ہے. جاننے کا نام ماننا نہیں ہے, پہچاننے کا نام بھی ماننا نہیں ہے. دل میں اتر جائے, وہ تصدیق ہو جائے اس کی, تسلیم کر لے کہ ہاں یہ بات صحیح ہے. تو بن دیکھی حقیقتوں کو ماننے والے لوگ متقی ہوتے ہیں, اور جب پیغمبر پر وہ ایمان لے آتے ہیں, اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور لا الہ الا اللہ پڑھ لیتے ہیں, اور پیغمبر پر ایمان لاتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھ لیتے ہیں, اور سارے نبیوں پر ایمان لاتے ہیں آمنت باللہ و ملائکتی و کتبہ و رسلہ, سارے نبیوں کو بھی ایمان لیتے ہیں, اور ملائکہ کو جیسا پیغمبروں نے بتایا اس طرح تسلیم کر لیتے ہیں, اور آخرت کے دن کو بھی تسلیم کر لیتے ہیں, اور جو کچھ دنیا میں ہوتا ہے سب تقدیر الہی سے ہوتا ہے اس کو بھی تسلیم کر لیتے ہیں. تو اس ایمان کا بھی تقاضا آتا ہے کہ اس اپنے جسم کو اس اللہ کی عبادت اور طاعت اور بندگی میں لگا دو جس اللہ پر تم ایمان لائے ہو, اس کا حکم یہ ہے. تو دوسرا جو عمل ہوتا ہے متقی کا ایمان کے بعد, وہ یقیمون الصلاۃ, وہ نماز کو قائم کرتے ہیں. سب سے پہلا عمل ایمان کے بعد نماز کا, یقیمون الصلاۃ, اور یقیمون الصلاۃ کے اس لفظ میں اللہ نے کسی خاص نماز کا تذکرہ نہیں کیا, فرض کا, واجب کا, سنت کا, یہ کوئی تذکرہ نہیں, ظہر کا, عصر کا, مغرب کا, یعنی نہیں, جب بھی جب کسی نماز کا وقت آتا ہے تو اس کو وہ پابندی اور اہتمام کے ساتھ ادا کرتے ہیں. اقامت کے معنی آتے ہیں کسی چیز کو اس طرح ادا کرنا جیسا اس کا حق ہے ویسا ادا کرنا, یعنی مسجد میں جا کر جماعت سے پڑھنا, وقت پر پڑھنا, اور وہ خشوع اور خضوع سے پڑھنا, اہتمام کے ساتھ جانا, پاکی حاصل کرنا, وضو کرنا, غسل کرنا, اور اللہ کی طرف دھیان دے کر پڑھنا یہ اقام صلات ہے. تو متقی لوگوں کی کیا ایک پہچان دوسری؟ ایمان تو دل میں آتا ہے, اور یہ باہر سے کیسے پہچانے گا یہ متقی ہے؟ کہتے دیکھ لو زندگی اس کی نمازوں کی پابندی کے ساتھ گزر رہی کہ نہیں گزر رہی ہے. اور اگر کسی ایک دن بھی سفر کی حالت میں اس نے نماز چھوڑ دی سفر میں, اور یہ کہا صاحب سفر میں کیسے پڑھیں, موقع نہیں ملتا ہے. نہیں, سفر میں بھی نماز پڑھنا ضروری ہے. بھائی جہاز میں سفر کر رہے ہو تو نماز پڑھنا ضروری ہے, ریل میں سفر کر رہے ہو تو سفر کر نماز پڑھنا ضروری ہے, بس میں سفر کر رہے ہو تو ایسے وقت میں چلو کہ نماز رستے میں پڑھ سکو. تو ہمارے یہاں ایک مولانا حفظ القبیر صاحب تھے, مفتاح العلوم میں مبلغ تھے, وہ بڑے اچھے متقی آدمی تھے, مرحوم انتقال ہوئے ایک مرتبہ. وہ دلی جا رہے تھے, راستے دلی جب 10-5 میل رہ گیا تو اثر کی نماز کا وقت کم ہونے لگا, تنگ ہونے لگا. تو انہوں نے گاڑی والے سے کہا بھائی ذرا گاڑی روکو, ہم نماز پڑھیں گے. کہ ایکسپریس گاڑی ہے, یہ دلی سے پہلے نہیں رکتی ہے, دلی پڑھ لینا. کہ نہیں بھائی دلی وقت نہیں رہے گا, یہ تو ہمارا تو وقت نماز کا قضا ہو جائے گا. انہوں نے کہا پھر تو یہاں گاڑی نہیں رکے گی, یہ ایکسپریس گاڑی ہے, نہیں رکے گی یہ. انہوں نے کہا تو پھر ہم بھی ایکسپریس ہیں بھائی, تیری گاڑی ایکسپریس ہے تو ہم بھی ایکسپریس ہیں. اور آستی نے چڑھا کے دو جھولا اٹھا کے اپنا بیگ اور کھڑکی پہ آگے کھڑے ہو گئے جہاں سے بس میں چڑھتے اترتے ہیں. تو کنڈکٹر کہنے لگا مولانا کیا کر رہے ہو؟ کہ بس ہم اکثر ایکسپریس ہیں, ہم بھی کود رہے ہیں, تیری گاڑی بھی نہیں رکتی, ہم بھی نہیں رکتے. وہ کھڑکی کھول کے کودنا چاہتے تھے تو وہ کنڈکٹر ڈر گیا کہ یہ بڑے میاں کودیں گے تو مر جائیں گے, پھر ہماری جان کو آئیں گے. اور اس نے گاڑی کو روکا, اور گاڑی کو روکنے کے بعد وہ اتر گئے مولانا. کہنے لگا اچھا لے جاؤ تم گاڑی, نہیں ہم دوسری گاڑی سے آئے. مولانا اترے, باقاعدہ وضو کیا, وضو کے بعد نماز پڑھی, نماز کے بعد بڑی دیر تک دعا مانگتے رہے, مگر 10 قدم چل کے وہ گاڑی بھی رکی کھڑی سڑک پہ. انہوں نے کہا نہیں مولانا آ جاؤ, تو نماز سے فارغ ہو چکے آپ. کہ نہیں تم اپنی گاڑی لے جاؤ, تمہاری گاڑی ایکسپریس ہے, ہم بھی آ جائیں گے. کہ نہیں یہ تو چلتی نہیں آپ کے بغیر, جب سے آپ اترے تھے تو چلنے سے جواب دے دیا ہے. اب مولانا اس میں بیٹھ سکے, گاڑی چل پڑی. تو اگر ارادہ کر لے آدمی تو ہر جگہ نماز پڑھ سکتا ہے, ارادہ ضروری ہے. حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے 7 تالے پڑے ہوئے تھے, اور زلیخا کی نیت ان کو معلوم ہو چکی تھی کیا تھی, اور وہ حملہ کرنا چاہتی تھی حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام پر, لیکن اللہ نے اس کو نبوت والی عصمت عطا فرمائی تھی یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو, اور وہ عرض پر وہ حوصلہ عطا فرمایا تھا جو ایک عرل ادب انسان کے اندر ہونا چاہیے کہ جہاں تک آدمی چل سکے وہاں تک چلنا چاہیے. تو حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا وہاں 10 گز کا فاصلہ دروازے تک ہے, وہاں تک تو کوئی تالا نہیں پڑا ہے, مجھے اس طریق خیر کی طرف چلنا تو چاہیے. تو حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام اٹھے اور تیزی سے قدم اٹھاتے ہوئے دروازے تک پہنچے. وہاں تک تو جانا ممکن تھا ان کے لیے, لیکن آگے دروازہ بند, تالے پڑے ہوئے ہیں, تالی پاس نہیں ہے. تو وہاں جانے کے بعد اللہ نے سارے دروازے کھول دیے. تو اس پر مولانا نے فرما کہ خیرہ یوسف وارمی بائے دوید گرچہ رکھنا نیست عالم را پدید. ارے یوسف کی طرح دوڑنا تو چاہیے کم سے کم, اگرچہ دروازے بند پڑے ہوئے ہیں, اگر تم دوڑو گے تو اللہ تمہارے واسطے دروازے ضرور کھول دے گا. تم چل کے تو بتاؤ, اگر چلنا اگر ہم یہ سوچے کہ کہاں اللہ اور کہاں میں, کچھ نسبت خاطرہ بعالم پاک, کہاں میں اور کہاں وہ نکھتے گل, میں کیسے اللہ تک پہنچ سکتا ہوں, ایک مشتے خاک بلا اس ذات پاک تک کیسے پہنچے. لیکن اگر ہم 10 قدم اٹھا کے چلیں گے تو اللہ تعالیٰ خود اٹھا لیں گے ہم کو. حدیث میں آتا ہے, فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب بندہ اللہ کی طرف ایک بارش چلتا ہے تو اللہ ایک ہاتھ اس کی طرف کو آ جاتا ہے, اور بندہ ایک ہاتھ چلتا ہے تو ایک با اس کی طرف کو آ جاتے ہیں, اور پھر ایک با چلتا ہے تو اللہ اس کو اٹھا کر لپک کر اس کو گود میں اٹھا لیتے ہیں, یعنی اس کو واصل بھاگ فرما دیتے ہیں. بندے کی طاقت تو نہیں کہ وہ اللہ تک پہنچ سکے, لیکن اللہ اگر اٹھانا چاہے بندے کو تو اٹھا تو سکتا ہے نا اس کو. اس لیے ہمارا کام تھوڑا سا قدم اٹھا کے چلنا ہے, ہمارا عزم یہ کرنا ہے کہ بار صورت مجھے نماز پڑھنی ہے. تو پھر ویسا ہی اہتمام بھی کرے گا. دارالعلوم میں ایک استاد تھے, مولانا ارشاد احمد صاحب مبلغ نہیں مبلغ تھے, وہ میرے ساتھی تھے. وہ بچپن سے طالب علمی کے زمانے سے جماعت کا شدت سے اہتمام کرتے تھے, یعنی اتنا اہتمام کرنے والا میں نے کوئی اور دوسرا عالم نہیں دیکھا. اتنا شدت سے اہتمام کرتے تھے کہ نماز اور اذان میں جو 8 گھنٹے کا فصل ہوتا ہے, اذان کے فوراً بعد وہ مسجد میں جا کے بیٹھ جاتے تھے. اور سفر میں رہتے تھے, مبلغ تو سفر میں رہتا ہے, لیکن پہلے سے وہ تمام حساب لگا لیتے تھے کہ میں یہاں سے چلوں گا تو نماز مجھے کہاں پر مل سکے گی جماعت سے. اگر ملنے کا انہیں یقین ہوتا تھا تو سفر شروع کرتے تھے, اور اگر یہ خیال ہوتا تھا کہ میری جماعت چھوڑ جائے گی تو سفر ہی چھوڑ دیتے تھے، تو سفر ہی نہیں کرتے تھے. حضرت مولانا اسد اللہ صاحب جن کا میں نے ابھی واقعہ سنایا تھا، ان کا تقویٰ، ان کا عمل یہ بیان کیا ہے کہ تقریباً 50 سال تک وہ مدائر روم میں رہے اور مدرس رہے اور ناظم رہے، اور ان کا عمل یہ بتایا ہے کہ 50 سال کی اس مدت طویلہ میں کبھی ان کی تکبیر تحریمہ کا ایک حرف بھی نہیں چھوٹا ہے. بتائیے کتنا لمبا عمل ہے، یہ کتنی بڑی کرامت ہے، یہ کتنی بڑی استقامت ہے. اگر آدمی عزم کر لے اور ارادہ کر لے تو کیا کچھ نہیں کر سکتا ہے، مگر ارادہ شرط. یہ یقیم الصلاۃ کے معنی یہ ہے کہ وہ یقیمون الصلاۃ، وہ نماز کو قائم کرتے ہیں، اور نماز کا قائم کرنے والا جو ہے وہ تمام دین کو قائم کرنے والا ہوتا ہے، اور جو نماز کو ختم کر دیتا ہے وہ سارے دین کو ختم کر دیتا ہے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت کے تمام امال حکومت کو ہدایت نامے بھیجے تھے، اور ہدایت ناموں میں یہ حکم دیا تھا کہ دیکھو جہاں کہیں بھی جس عہدے پر بھی ہو سب سے زیادہ اہتمام نماز با جماعت کرنا، اس لیے کہ جو سر نماز کی حفاظت کرے گا وہ سارے دین کی حفاظت کرے گا، اور جو نماز کو ضائع کر دے گا وہ سارے دین کو ضائع کر دے گا. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا یہ الصلاۃ عماد الدین، یہ دین کا ستون ہے، اور من اقامہا اقام الدین ومن ہدمہا ہدم الدین، جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، جس نے اس کو گرا دیا اس نے دین کو گرا دیا. اور پھر یہ نماز کی جب پابندی آ جاتی ہے اور نماز کا ایک شوق پیدا ہو جاتا ہے اور نماز میں دل لگ جاتا ہے، تو پھر آدمی کو یہ نماز اس کی تمام غلط باتوں سے روک دیتی ہے. اب اس میں کہیں شراب کے چھوڑنے کا، جوئے کے چھوڑنے کا، یا غلط کاموں کے چھوڑنے کا تو ذکر نہیں، حالانکہ متقی کے واسطے تو یہ ضروری ہے نا کہ وہ غلط کاموں کے پاس رہ جاتا ہو، اخلاقی غلطیاں نہ کرتا ہو، شراب نہ پیتا ہو، جوا نہ کھیلتا ہو، لاٹری نہ لگاتا ہو، اور غلط کاموں میں شریک نہ ہوتا، وہی تو متقی ہوتا ہے. اور یہاں تو کسی کا بھی ذکر نہیں ہے، لیکن آپ اندازہ لگائیے یقیم الصلاۃ کا لفظ ہے یہاں، نماز کی پابندی اہتمام کے ساتھ اس کے تمام آداب کے ساتھ کرتے ہیں، اور جو نماز کو تمام آداب کے ساتھ ادا کرنے کا خوگر اور پابند ہو جائے گا اس کی نماز اس کو تمام غلط کاموں سے روکے گی. قرآن کریم نے اس کی ضمانت دی ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، یہ نماز جو ہے یہ آدمی کو منکر اور فاحشہ کاموں سے روک دیتی ہے. لیکن اگر ہم یوں کہیں کہ ہماری نماز تو ہم پڑھتے ہیں مگر ہم کو تو روکا نہیں ہے، تو ہم نماز پڑھتے ہی کہاں ہیں؟ اقام صلاۃ کا پڑھ تو لیتے ہیں، مگر عید کی پڑھتے ہیں بہت سے تو عید والے ہی ہیں بس، اور پھر ان سے ذرا اور ترقی یافتہ لوگ جو ہیں وہ جو جمعے والے ہیں وہ جمعے میں پڑھ لیتے ہیں، اور ان سے آگے ترقی یافتہ لوگ وہ ہیں جو 5 وقت کی پڑھ لیتے ہیں مگر جیسا چاہے پڑھ لیا، گھر میں موقع ہوا گھر میں پڑھ لی، مسجد میں ہو سکا مسجد میں پڑھ لی. کچھ ایسے لوگ بھی ملیں گے، اور پھر ان میں بھی ایسے ملیں گے سفر آیا تو چھوڑ دی، حضر آیا تو پڑھ لی، تندرست ہوئے تو پڑھ لی اور بیمار ہوئے تو چھوڑ ڈالی. یہ تو نمازی نہ ہوئے، اقام صلاۃ تو نہیں ہوا. یہ اقام صلاۃ تو اسے کہتے ہیں کہ سفر ہو یا حضر، تندرستی ہو یا بیماری، وضو ہو سکے یا نہ ہو سکے تیمم کرے، غسل کی حاجت ہو اور غسل نہ کر سکے تو تیمم کرے، وضو کی ضرورت ہو اور وضو نہ کر سکے تو تیمم کرے، اور تیمم کے ساتھ نماز پڑھے، اور اگر کھڑا ہو کر نہ پڑھ سکے تو بیٹھ کر پڑھے، بیٹھ کر نہ پڑھ سکے تو لیٹ کر پڑھے، رکو سجدے نہ کر سکے تو اشاروں سے پڑھے. اور یہ حکم مردوں کے واسطے ہی نہیں صرف بلکہ عورتوں کے واسطے بھی یہی حکم ہے. ہر حال میں اگر کوئی آدمی نمازی ہے تو مزاج ہے اس کے پاس کوئی بے حیائی کے کام آ جائیں گے، نہیں ہو سکتا. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، اس سچی ذات کا کلام ہے جس کے کلام میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ فرمایا گیا ہے. تو دوسری صفت ان کی یہ ہوتی ہے کہ وہ نماز کے پابند ہوتے ہیں، نماز کے خوگر ہوتے ہیں، نمازوں میں ان کا دل الجھا ہوا ہوتا ہے، ایک نماز پڑھنے کے بعد دوسری نماز کا انتظار پیدا ہو جاتا ہے. تو اب ہم ہر شخص دیکھ سکتا ہے کہ ہماری طبیعت کا یہ عالم ہو گیا کہ نہیں ہو گیا، نماز پڑھنے کے بعد، عصر کی نماز پڑھنے کے بعد مغرب کی نماز کا انتظار طبیعت میں آیا کہ نہیں آیا؟ نہیں، آج کل رمضان میں تو آ جاتا ہے، اس لیے کہ مغرب کی نماز ہی کا وقت تھوڑا ہی آتا ہے، وہ تو افطاری کا تو وقت ہوتا ہے نا، وہ کھانا لے کے آتا ہے، مغرب کی نماز کھانا لے کے آتی ہے، افطاری لے کے آتی ہے، اور سموسے لے کے آتی ہے، اور وہ پکوڑے لے کے آتی ہے، پھل پھول لے کے آتی ہے. تو رمضان شریف میں تو اثر کے بعد فوراً مغرب کا انتظار شروع ہو جاتا ہے، اور مغرب کے بعد عشاء کا بھی انتظار کرتے ہیں، لیکن پھر وہ تراویح میں 1.5 گھنٹہ لگے گا، اب جلدی سے شروع ہو گئی، عشاء کا انتظار بھی بہت کم ہوتا ہے، فجر کا انتظار بھی بہت کم ہوتا ہے، اگر ہوتا بھی ہے تو اس انداز سے ہوتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی سورت قاری صاحب پڑھ لیں تو زیادہ اچھا ہے، تاکہ پھر جلدی سے جا کے لیٹ جائیں سو جائیں، اس انداز سے نماز کا انتظار آتا ہے. نہیں، نماز کا انتظار اس انداز سے آئے کہ جیسے بھوکے کو کھانے کا انتظار ہوتا ہے، جیسے پیاسے کو پانی کا انتظار ہوتا ہے، اور جیسے نیند والے کو سونے کا انتظار ہوتا ہے، اور جیسے جوان کو شادی کا انتظار ہوتا ہے. کم سے کم ایسا انتظار تو آدمی کو نماز کا ہو جائے. لیکن ہم خود غور کریں اپنی زندگیوں میں، نمازی ہونے کے باوجود کیا ہم کو ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا اتنا اشتیاق ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. ہمارے نمازی نہیں بنے ابھی. اتنا اشتیاق جب ہو جائے گا اب تب نمازی کہیں گے، اور تب ہماری نمازیں ہم کو برے کاموں سے روک ڈالیں گی، اور پھر ہم میں تقوی کا رنگ پیدا ہو جائے گا، اور پھر اس جماعت میں ہمارا داخلہ ہو جائے گا جس جماعت کے راستے کو اللہ نے صراط مستقیم فرمایا ہے. صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں میں ہمارا شمار ہو جائے گا جن کے راستے کو اللہ نے صراط مستقیم فرمایا ہے، اور صراط مستقیم پر چلنے کی ہدایت کی دعا مانگنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، تب آئیں گے ہم. تو نمازی تو ہیں مگر مقیم صلات نہیں، نماز کے قائم کرنے والے ابھی نہیں ہوئے. لیکن آہستہ آہستہ اگر کرتے رہیں گے محنت تھوڑی تھوڑی، تو انشاءاللہ ایک وقت ایسا ضرور آ جائے گا کہ ہم نماز کے اتنے ہی پابند ہو جائیں گے. سر گنگوئی رحمت اللہ علیہ تھے نماز کے مشتاق، نابینا ہو گئے تھے، لوگوں نے مشورہ دیا حضرت آنکھ بنوا لی جائے. آنکھ بنوانے کا اس زمانے میں زیادہ رواج نہیں چلا تھا، اب تو سب کی آنکھیں بن رہی ہیں. تو حضرت سے کہا حضرت آنکھ بنوا لیجیے. فرمایا ٹھیک ہے بنوا لیں گے. ڈاکٹر سے مشورہ ہوا، ڈاکٹر نے کہا حضرت کم سے کم اتنے وقت کے لیے جس میں کئی نمازیں آتی ہیں آپ کو ایک ہی طرح لیٹنا ہوگا، آپ اشارہ بھی نہیں کر سکیں گے. تو فرمایا ارے بھائی بس اندھے ہی اچھے ہیں، نماز چھوڑی نہیں جا سکتی ہے، اندھے ہی اچھے ہیں. تو ہم تو سارا ہو ہی رہا ہے، ایک نماز بھی چھوڑ جائے گی تو ہماری تو ساری نمازیں کینسل ہو جائیں گی. ایک نماز بھی ہم نے اگر اپنی سستی اور کاہلی سے چھوڑ دی تو یہ 10 سال کی 20 سال کی پڑی ہوئی نمازوں پہ تو پانی پھر جائے گا. یہ یوں ہی کہا جائے گا ارے تو کہے گا نمازی ہے، اس دن ایک ذرا سی پریشانی پیش آئی تھی اسی دن نماز چھوڑ بیٹھا تھا. اگر پریشانی کے وقت میں تو نماز پڑھتا ہے، بیماری میں نماز پڑھتا ہے، سفر میں نماز پڑھتا ہے، ہر حال میں نماز پڑھتا ہے، تو واقعی تو نماز کا شائق و مشتاق ہے، نہیں تو نہیں ہے. تو ان لوگوں کو دیکھیے، یہ ہیں اصل میں پورے نمازی، اور پھر ان کے اندر وہ سارے کام غلط چھوٹ جاتے ہیں. تو دو صفتیں تو آ گئی اس میں، ایک تو ایمان بالغیب ہوتا ہے تقوی والوں میں، اور ایک نماز کی اقامت اور اس کی پابندی ہوتی ہے. اب نماز ایک عبادت ہے بدن والی، تو اس میں ساری بدنی عبادتیں اس میں آ جاتی ہیں. اور ایک صفت اور بیان فرمائی، وہ مما رزقناہم ينفقون، اور ان تمام چیزوں میں سے جو ہم نے ان کو دی ہیں خرچ کرتے ہیں. یہ انفاق کا مسئلہ ہے، دار دہیش کا مسئلہ ہے، یہی ٹیڑھا ہے. نماز پڑھوا لو مگر دینے کو نہ کہو کچھ بھی. اگر جا طلبی جا بتو بخشم مر در طلبی سخن داری نست. شیخ ساری نے لکھا ہے نا کہ بھیا اگر جان مانگو تو جان حاضر ہے، لیکن پیسہ مانگو تو اس میں تو سوچ سمجھ کے ہی بات کریں گے، کم سے کم بیوی سے تو پوچھنا ہی پڑے گا. تو دینے کا مسئلہ بہت مشکل ہے. اور پھر اور لوگ تو دے دلا بھی دیتے ہیں، مگر ہم لوگ جو ہیں جو لینے والے ہیں یہ تو دیتے ہی نہیں ہیں. کیونکہ اگر ہم بھی دینے لگیں گے تو لے گا کون؟ مدرسے والوں سے کہو تم بھی دے دو 10 روپے چندے کے. جب ہم وہاں جلسوں ولسوں میں جاتے ہیں نا اپنے یہاں، تو سب لوگ چندہ دیتے ہیں جلسوں میں، مگر جتنے اسٹیج پر بیٹھے ہوئے حضرات ہوتے ہیں ان میں سے کوئی چندہ نہیں دیتا. تو میں ان سے کہا کرتا ہوں، میں نے کہا اللہ کے بندو تم 10 نہ دو 20 نہ دو، 5 تو دو، 2 تو دو، 1 تو دو، کچھ تو دو. تو پھر وہ سب نکالتے ہیں جیب میں سے، مگر مشکل سے 1 روپیہ 2 روپے 5 روپے نکلتے. پھر میں ان کی معذرت بھی بیان کر دیتا ہوں، میں نے کہا بھائی یہ اس لیے بھی نہیں دے پا رہے کہ ان کو تنخواہ 300-400 روپے ملتے ہیں مہینے میں، بیوی ایک عدد مستقل ہے، اور پھر بعدوں کے ذمے ماں باپ کمزور بھی پڑے ہوئے ہوتے ہیں، اور بچے بھی ان کے گھر میں 4-5 سے کم تو الحمدللہ ہوتے ہی نہیں ہیں. اب یہ 300-400 روپے میں سے یہ چندہ بھی دے دیں مدرسوں میں بھی دے دیں تو کیسے چلے گا کام؟ تو بہت مشکل سے نکلتا ہے. اس کی مجبوریاں بھی ہیں، ان کے پاس واقعتاً آمدنی سب سے کم ہوتی ہے، اور ان کے مصارف سب سے زیادہ ہوتے ہیں، ان کے مہمان ان کے پاس زیادہ آتے ہیں، ان کو اجلا کوش بھی رہنا پڑتا ہے، ان کو نمازوں کا پڑھانے کا مسئلہ ہے تو ان کو صاف ستھرا بھی رہنا پڑتا ہے. اور پھر چونکہ یہ بھی لوگوں کے گھروں میں جاتے ہیں اکثر، تو ان کے گھر میں بھی لوگ آتے ہیں، تو ان کو اچھا کھانا بھی کھلانا پڑتا ہے، مہمان نوازی بھی کرنی پڑتی ہے. اس لیے اس قوم کی داد و دہیش پیسے کے اعتبار سے نہیں ہوتی، لیکن اس کی ایک اور داد و دہیش ہے، وہ میں کل انشاءاللہ وہ مما رزقناہم ينفقون سے ہی بتاؤں گا کہ یہ علماء جو ہیں اگرچہ پیسے کے اعتبار سے دینے میں کچھ کم زور ہوتے ہیں، کم ہوتے ہیں، لیکن ایک داد و دہیش ان کی ایسی بے مثال ہے کہ اس کی دنیا میں کوئی قوم بھی برابری نہیں کر سکتی. ایک وہ داد و دہیش ان کی ہے. کل اگر زندگی رہی تو انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں وہ مما رزقناہم ينفقون کا پورا ہی مضمون رہ گیا ہے. تیسری صفت رہ گئی ہے متقیوں کی، اس تیسری صفت کی وضاحت اور اس کا بیان اور اس کی تفصیل اور پھر علماء کرام کا کردار، ان کی داد و دہیش اور ان کا جود و کرم اور ان کی سخاوت اور بخشش، اس پر بھی بحث ہوگی. یہ نہ خیال کریں کہ یہ کہیں بخیل ہی ہوتے ہیں، نہیں، بخیل نہیں ہوتے، مجبوریاں ہی ایسی ہوتی ہے کہ ان کے ہاتھ میں پیسہ ہوتا ہی نہیں تو نکلے کیسے وہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم كن خيرا لكل مسلم ومسلمة. اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. اللهم ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں کو درگزر فرما. اے اللہ ہم کو نمازوں کا قائم کرنے والا بنا دے. اے اللہ ہمارے ایمان بالغیب کو مضبوط سے مضبوط تر فرما دے. اور اے اللہ ہم کو نمازی بنا دے، نمازوں کی اقامت کا شوق عطا فرما دے، نمازوں کی طلب دلوں میں ڈال دے، نمازوں کے لیے بے چینیاں دلوں میں بھر دے. اے اللہ نمازوں کا سلیقہ اور شعور عطا فرما، نمازوں کو ظاہر و باطن کے اعتبار سے اللہ حسین جمال بنانے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ ہم کو ایسی زندگی عطا فرما کہ تو ہم سے راضی ہو، ہم تجھ سے راضی ہوں. اے اللہ دنیا کی نعمتیں بھی عطا فرما اور آخرت کی نعمتیں بھی عطا فرما. اس ماہ مبارک کی برکات سے مالا مال فرما، محروم نہ فرما. اس کی لیلۃ القدر بھی عطا فرما، اس کے اعتکاف کے برکات بھی ہم کو نصیب فرما، اس کے روزوں کی برکتیں بھی ہم کو عطا فرما. اے اللہ اس ماہ مبارک میں جو برکتیں تو نے رکھی ہیں اللہ ان سب سے ہم کو مالا مال فرما. اے اللہ تو نے وعدہ کیا ہے ایک ایک فرض کو ستر ستر گنا بنانے کا، اور تو نے وعدہ فرمایا کہ اس مہینے کے نفلوں کو تو اے اللہ فرضوں کے برابر کر دیتا ہے. اے اللہ ہمارے ان روزوں کو جن میں ہم بہت ساری غلطیوں کا ارتکاب کرتے ہیں، اے اللہ ہمارے ان رات کے قیام کو جس میں ہم سستیوں کا مظاہرہ کرتے ہیں، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے قبول فرما اور اپنے وعدوں سے بھی زائد اے اللہ ہم کو اجر عطا فرما. ہماری دعاؤں کو قبول فرما، بیماروں کو شفائیں دے، بے اولادوں کو صالح اولاد عطا فرما، ہر قسم کی پریشانیوں سے ہماری حفاظت فرما. ہمارے آبا و اجداد کی اور ہمارے اساتذہ و مشائخ کی جو دنیا سے رخصت ہو گئے اللہ مغفرت فرما، ان کی خبروں کو انوار سے بھر دے. اے اللہ ساری دنیا میں جو فتنے پھیل رہے ہیں، بیر و بر میں جو فساد برپا ہو رہا ہے، اے اللہ اس کی ذمہ داری ہمارے گناہوں کی ہے. اے اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے سارے عالم میں فساد اور فتنے پھیل رہے ہیں. اے اللہ ہمارے گناہ، ہمارے اے اللہ فساد پھیلانے کے طریقے بے شمار ہیں، مگر تیری رحمت بے کرا، تیری مغفرت بے پایا. اے اللہ اپنی رحمت بے کرا اور مغفرت بے پایا سے ہمارے ان تمام ان گنت گناہوں کو معاف فرما دے، درگزر فرما دے، اور ساری دنیا میں امن و سلامتی پیدا فرما دے، اور ساری دنیا کے فتنوں اور جھگڑوں کو ختم فرما دے. اے اللہ ہمارے ذہنوں میں اپنا، اے اللہ ہمارے ذہنوں میں اہل علم کا احترام عطا فرما، انسانوں کا احترام عطا فرما، اور ساری مخلوق کا احترام و اکرام ان کو عطا فرما. اے اللہ ہمارے ہاتھوں سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، کوئی ہم کو بھی تکلیف نہ پہنچا سکے، ہمارے ہاتھ سے اللہ کسی پر ظلم نہ ہو اور کوئی ہم پر بھی ظلم نہ کر سکے. اے اللہ ہماری اس مسجد کی، تمام مساجد کی، تمام مدارس و مکاتب کی، اے اللہ تمام اداروں کی، تمام تنظیمات کی، تمام جماعتوں کی، تمام مراکز کی اللہ حفاظت فرما. اور اے اللہ اپنے دین کی خدمتوں کے واسطے کام کرنے والوں کو قبول فرما، ہم کو اخلاص عطا فرما، نافع نصیب فرما، رزق واسع عطا فرما، عمل صالح عطا فرما، اخلاص و استقامت عطا فرما، اور تمام صداقت، دیانت، امانت، اے اللہ وہ تمام چیزیں عطا فرما جو تیرے نزدیک پسندیدہ ہیں، اور ان تمام برائیوں سے ہماری حفاظت فرما جو تیرے نزدیک ناپسندیدہ ہیں، حسد سے، کینے سے، بغض و عداوت سے، حرص و ہوا سے، اے اللہ طول عمل سے، اے اللہ مال کی جاہ کی حرص سے، کبر سے، غرور سے، اعجاب سے، خود پسندی سے، اے اللہ ان تمام مہلک بیماریوں سے ہماری حفاظت فرما، جب تک زندہ رہیں تو اتباع سنت کے ساتھ اسلامی زندگی دی دو، اور جب وقت آ گئے تو اے اللہ کلمے کے ساتھ ایمانی موت دی دو. ربنا وتقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.